یا امام زمان، یا امام زمان، یا
امام وجود سعادت المعز والسماء.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. عزیزان محترم، میری گفتگو کا عنوان جیسا کہ سلائڈ سے بھی ظاہر ہے، مہدویت پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جائزہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں دانشگاہ امام صادق علیہ السلام کے منتظمین کا اور آپ حضرات کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت خطاب دی، اور آپ کی اجازت کے ساتھ اور عرض ادب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جیسا کہ میرے عنوان سے ظاہر ہے، گرچہ برادر نے جو تعارف کرایا اس میں ایسا محسوس ہوا کہ میں یہاں شبہات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، نہیں، میں یہاں پر شبہات کا جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں. ضمناً اگر کوئی بات آ گئی تو آ گئی، لیکن بنیادی موضوع میرا یہ ہے کہ ہم موجود موضوع پر، یعنی کہ جو مہدویت یا امام مہدی آخر الزمان کا جو موضوع ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لیں، ان کی ریشہ یابی کریں، ان کا سرچشمہ دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں سے اعتراضات ہوتے ہیں، ان کی والیوم کیا ہے، کتنے اعتراضات ہیں، کیا کوئی ایسی ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہمارے پاس جوابات کے حوالے سے کوئی کام موجود ہے یا نہیں ہے. یہ کچھ سوالات ہیں جو ظاہر ہے کہ ہر ذہن کے اندر اٹھتے ہیں. اہمیت موضوع کی بہت زیادہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعرف العقل وجندہ واعرف الجہل وجندہ، کہ دیکھو عقل کو اور اس کے لشکروں کو پہچانو، اور اسی طریقے سے جہل اور اس کے لشکروں کو پہچانو. جس طریقے سے انسان کو اپنے دوست کی معرفت ضروری ہے، اور یقیناً یہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ جہاں دوست کی معرفت ضروری ہے، وہاں اس دوست کے دشمنوں کی پہچان بھی ضروری ہے، تاکہ کہیں کوئی دشمن دوست کے بھیس میں آ کے آپ پر وار نہ کر سکے. اور یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اعتراضات کو سمجھنے کے لیے. اور یہ عہد جو عہد غیبت ہے اور عہد انتظار ہے، یہ خاص طور پر عہد حیرت کہا جا سکتا ہے اس کو، اور ایک ایسا عہد ہے کہ جس کے اندر شبہات کی، اعتراضات کی فراوانی ہے. گرچہ اس کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. یہ مخالفت اور حق و باطل کی جنگ تو بہت پرانی ہے، لیکن ہم اپنے عہد حاضر میں اگر آئیں تو ظاہر ہے کہ جدھر امامت کا عقیدہ شروع ہوا، وہیں اس کے مقابلے میں اعتراضات، شبہات، یہ ساری چیزیں، عملی اختلافات، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں. ہم چونکہ اپنے اس عہد حاضر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ 1400 سال کی تاریخ میں اگر شبہات کا جائزہ لیں تو شبہات کی اتنی تعداد ہمیں نظر نہیں آتی ہے جو گزشتہ 1200 سال میں، 1300 سال میں مخالفین کی طرف سے آئی ہے، جو کہ اس ایک صدی میں، ڈیڑھ صدی کے اندر جن شبہات کو پروان چڑھایا گیا ہے، اور علی الخصوص اس جدید دور میں جو کہ گزشتہ 30-40 سالہ دور ہے، اس کے اندر آپ شبہات کی تعداد کا، صرف ایک کتاب کا میں اگر نام لوں کہ اصول الشیعہ الامامیہ الاثنی عشریہ ناصر القفاری، کہ جس نے اپنی ضخیم کتاب کے اندر 110 صفحات کو صرف اور صرف مہدویت کے حوالے سے شبہات کے اوپر گویا مختص کیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 200 کے قریب شبہات، نئے اور پرانے، ان کو اس نے انڈکٹ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شبہات کی کثرت ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ایک کتاب جو میں مثال کے طور پہ نام جس کا لوں، الاصول الشیعہ الامامیہ الاثناشریہ، مفتی ناصر القفاری، کہ انہوں نے تقریباً 110 صفحات میں 200 کے قریب شبہات کو انڈکٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر شبہات کے جو میری گفتگو کے آگے آئیں گے آخر میں انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت دور عرصے سے، بہت دیر سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کا ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شبہات سے بچائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شبہ حق سے مشابہ ہوتا ہے اور وہ گویا حق کا لبادہ پہن کر آتا ہے. اور اس دور میں شبہات کی کثرت اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ عصر اطلاعات ہیں، ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے، آپ حضرات بھی اس کو محسوس کریں گے، یعنی جہاں ہمیں اطلاعات کے اوپر ایکسس بہت زیادہ مل گیا ہے، اس کے نتیجے میں بعض کارنرز میں یا بعض جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جو کنکلوژنس تھیں یا جو نتائج تھے یا درست نتائج تھے، چونکہ اطلاعات دوبارہ ایک دفعہ سے ہمارے سامنے خام حالت میں سامنے آ گئی ہیں، تو دوبارہ ہر شخص کو جو ہے وہ اطلاعات کا سامنا ہے اور پھر نتیجہ نکالنا ہے. یہ ایک اچھا پہلو بھی ہے، یقیناً یہ ایک اچھا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ شبہات کی کثرت ہو جاتی ہے اور ایک عام آدمی کے لیے ان مسائل میں سے صحیح بات کو نکالنا. ایک چھوٹی سی اس بات کی اگر ایک مثال دے دوں، ایک زمانہ تھا تاریخ ولادت پہ، تاریخ شہادت پہ، ظاہر ہے کہ وہ اتنا اختلاف ہے اور اتنے اقوال ہیں کہ کوئی ایک تاریخ کسی موقع کی سوائے چند ایک مواقع کے آپ کوئی فکس تاریخ بتا نہیں سکتے ہیں. ٹیکنیکلی اگر آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، اور یقیناً یہ اس مجموعے کو اندازہ ہے، لیکن آج کے دور میں کیا ہوا ہے، وہ جتنی روایتیں تھیں وہ سائبر اسپیس کے اوپر آ گئی ہیں. تو اب میرے پاس مثلاً ایک معصوم کی ولادت کے لیے اختیار یا مختار قول جو ہوتا تھا، جو میں اختیار کر لیتا تھا، وہ ایک ہی ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، اگر وہ 25 ہے تو 25 میرے سامنے، اب میں ہوں اور بغیر اس اسکل کے کہ جس کے اندر سے قول کو اختیار کرنے کی جو فقہا کا کام ہے، جو مجتہدین کا کام ہے، جو اس درجے کے اسکالرس کا کام ہے کہ جو اس میں سے صحیح اور غلط کو تمیز کر سکیں، اس کے بعد کوئی چیز اختیار کر سکیں، اب ان کے سامنے بلک میں 25 قول آ جاتے ہیں، اور وہ 25 دن جو ہے یا ولادت یا شہادت کے حوالے سے سرگردان رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال تھی حیرانی کی، اطلاعات کی کثرت کا ایک عام آدمی کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ شبہات کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ عملی طور پر بھی اور کچھ اذکار کی صورت میں بھی ہم اپنے آپ کو، خاص طور پہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، شبہ سے بچنے کے لیے، مثلاً دعائے غریق کی جو سفارش کی گئی آخر زمانہ میں، دعائے عدیلہ کی سفارش کی گئی ہے، دیگر دعاؤں کی جو سفارش کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ صرف ایسے ہی خالی پڑھنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے اور تزمیاں پھیرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں سفارشیں، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان کے معانی کو سمجھیں اور اس حساب سے اپنی معرفت کو ڈیولپ کریں. تو عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے کہ جو شبہات کا جاننا، اس کی جس طریقے سے کرنالوجی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ طریقۂ واردات کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جرم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا جرم سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس کی ایک ریشہ یابی کرنا پڑے گی، اس کی ایک جریان شناسی کرنا پڑے گی کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ کس کس اینگل سے وارد ہوتے ہیں، کن کن اینگلز کے اوپر. مثلاً ایک سائٹ بڑی معروف سائٹ ہے، آپ حضرات نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اور میں ایک گویا استدعا کرتا ہوں اپنے آج کے نوجوان سے کہ آج کا دور اس بات کا دور ہے، چونکہ یہ آئی ٹی کا دور ہے، اطلاعات کا دور ہے، ہم میں سے سب حضرات جو ہیں اگر اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ کوئی دوسری لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ اس کے ایکسنٹ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں. یعنی آج کا اسکالر جب تک 3 زبانیں نہ بولتا ہو، لکھتا ہو، پڑھتا ہو، تو اس کو آپ اسکالر نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہمیں عربی اور فارسی کو خاص طور پر جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا اپنے نصاب کے اندر، نوجوانوں کو اپنے خصوصی نصاب کے اندر. یہ سائٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، از جملہ ان ویب سائٹس میں سے ہیں کہ جو جناب امام زمانہ کے اوپر کام کرتی ہیں، ولیاصل.com. ان کے جو پیٹنر ہیں اور جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر قزوینی، ان کے بقول کہتے ہیں کہ انہوں نے اب تک جو ہے 848 کے قریب شبہات جو ہیں اس کو جمع کیا ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنا والیوم، یہ صرف ان کی حد تک ہے جو انہوں نے جمع کیا. شبہات رپیٹ ہو رہے ہیں، ریفائن ہو کے آ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شبہ کرنے والے کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس شبہ کا کتنا متقن اور کتنا اچھا جواب دیا جا چکا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا کام شبہ پھینکنا ہے، اس کا شبہ جو ہے وہ ڈالنا ہے، اس کو اعتراض کرنا ہے، اس کا کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا. تو زیادہ تر جو شبہات ہیں وہ تخریبی نوعیت کے، لیکن اس کے اندر یقیناً کچھ علمی مباحث بھی ہیں. تو اس جانب توجہ دینا کہ ہم کس طریقے سے ان شبہات کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے جوان کو اس مہلکے سے بچائیں. آج جدید دور کے اندر اس وقت جو ہمارے سامنے جو مسائل آ رہے ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین جو مسئلہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ انٹرنلی تشیعوں کا ایک مسئلہ ہے جو افسوسناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کہ بعض اہم ترین عقائد سے انحراف ہمارے اندر نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ آسٹریلیا میں، یورپ میں، امریکہ میں اس کی شدت یہاں سے نسبتاً زیادہ ہے، چونکہ یہاں پہ کسی اور چیز کی شدت ہے، اس کا مقام نہیں ہے بیان کا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خاص طور پہ عقیدہ مہدویت اس وقت سب سے بڑی زد کے اوپر ہے. جو نوجوان اس وقت انحراف کا شکار ہو رہے ہیں خاص طور پہ یورپ میں اور امریکہ کے اندر، وہ مہدویت کے حوالے سے، اور اس کی ایک باقاعدہ طور پہ تحریکیں چل رہی ہیں، انٹرنل تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. کچھ نام لینا مناسب ہے اور کچھ نامناسب. شبہات کی اس شدت کے حوالے میں ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں جو عجیب و غریب ہے، یعنی کم سے کم میں اس کی کوئی تفسیر یہاں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں صرف اس کو بیان کر دوں گا، آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ اس کے کیا معنی نکالتے ہیں. یعنی اتنی شدت ہے اعتراضات کی اور اتنا والیوم بڑھ چکا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ جو کچھ 1400 سال میں نہیں ہوا تھا وہ اس گزشتہ 100 سال کے اندر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 20 سال کے اندر، خاص طور پہ گزشتہ جب سے جو یہ میڈیا وار شروع ہوئی ہے 10-15 سال کے اندر، اس میں جو کچھ اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو جہاں اس کے اثرات، برے اثرات پڑے ہیں، وہاں ایک عجیب و غریب اثر پڑا ہے، اور وہ غریب اثر، عجیب و غریب اثر یہ پڑا ہے کہ اس وقت مصر میں، عرب ورلڈ میں اور دنیا میں، الخصوص مصر میں اور دیگر عرب ورلڈ میں، عجیب و غریب تشیعوں کا استقبال ہو رہا ہے. تم جتنا ان کے خلاف کام کر رہے ہو اتنے ہی وہ تشیع پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے. حسن شہادہ کی شہادت چند سال پہلے اسی ماہ مبارک شعبان میں جشن ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو مناتے ہوئے، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، بڑی شخصیت تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال کی جو بڑی شخصیت تشیع کا اعلان جس نے کیا ہے وہ مصباح الدرینی ہے، اور مصباح الدرینی بھی صرف اسی اعتراضات اور شبہات کی جو لینگویج ہے، جو انداز بیان ہے، کہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم، کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو یہ جو مخالف کا انداز گفتگو ہے، اسے بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے کیا اثرات نکل رہے ہیں. آپ حسن فرحان المالکی کا مقالہ پڑھیے عربی کے اندر، ہنی الشیا، عجیب و غریب مقالہ ہے، یعنی آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اب ان ساری چیزوں کی تفسیر میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کا مطالعہ کیجئے اور اس کی تفسیر آپ خود کیجئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے اسکالر جو ہمارے سلفی بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ آئندہ جس مذہب، جس یعنی جس مذہب کا مستقبل، جس مذہب کا ہے وہ مذہب شیعہ اثنا شریعہ ہے. اور یہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ گل ادوس شبد سبب خیر، تو یہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے. بہرحال اس کی تفسیر کو میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہ تشیع کا فروغ اس کا ایک اینگل ہے جہاں اعتراضات کی بھرمار ہے، لیکن جو احتساب کی بات ہے، جو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات ہے اپنی ذاتی شخصیت کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں عرض کر سکتا، خاص طور پہ اس ادارے کے کی موجودگی میں کہ جس نے ماشاءاللہ تحریر اور تقریر کے حوالے سے کاوشیں بھی کی ہیں. کہ دیکھیے، ہم نے ان اعتراضات کو کم سے کم اس کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے، اس کے جواب دینے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا کیا قدم اٹھائے ہیں، یہ بہت ضروری ہے ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا. آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کے اعتراضات اور کس قسم کے معاملات جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں چند مشہور اعتراضات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں، ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اعتراضات کی جو اس کا جو منشا ہے، جو اس کا سرچشمہ ہے، جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ کئی قسم کا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ باتیں مل گئی ہیں, اعتراضات سارے دشمن آپس میں ایک جگہ پر مل گئے ہیں, لیکن ان کی نوعیتیں مختلف ہیں. تو اگر ایک ہم اس کی تھوڑی سی تقسیم کر لیں تو پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ خود عقیدہ مہدویت, یعنی عقیدہ ظہور مہدی آخر الزمان, اس کے اوپر اعتراض ہے یا نہیں؟ اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے, چونکہ عقیدہ, اس سے پہلے اگر ایک اور اس کے اندر ایڈ کر لیجئے, ایک ایسی شخصیت کا قیام کہ جو عدل کو قائم کرے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا, یہ خود ایک ٹاپک ہے جس کو منشی عالم بشریت کہا جاتا ہے. یہ ایک انسانی عقیدہ ہے, یہ نہ یہودی عقیدہ ہے, نہ عیسائی عقیدہ ہے, نہ مسلمان عقیدہ ہے, بلکہ یہ ہر اس انسان کا عقیدہ ہے کہ جو زندہ ہے. اور اگر وہ یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا, چونکہ زندگی نام ہی ہے امید کا, اور اس امید کا کہ تاریخ کا یہ ظلم ختم ہو جائے. لہذا منجی عالم بشریت کا عقیدہ ایک انسانی عقیدہ ہے, تو اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کا ایک الگ پہلو ہے. لیکن ہم جو اسپیسیفک اپنے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک وقت اعتراضات کی ایک پوری برانچ ہے کہ جو کہ اصل عقیدہ مہدویت اور اصل عقیدہ امام مہدی آخر الزمان کے اوپر, جس کے اندر شیعہ اور سنی جو ہیں وہ متفق ہیں. جناب مفتی شامزئی کی یہ کتاب عقیدہ ظہور امام مہدی آپ حضرات کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی, ان کی ابتدائی کاوشوں میں سے تھی یہ کتاب, بڑی اچھی کتاب ہے, اور انہوں نے اپنے مسلک کے اور اپنے مذہب کی روایتوں کے حساب سے اس کتاب کو بہت اچھے طریقے سے کمپائل کیا ہے اور لکھا ہے. یقیناً اسی طریقے سے بے شمار مثالیں میں اس وقت دے سکتا ہوں کہ جو عقیدہ مہدویت کے دفاع میں اس وقت عالم اسلام میں کاوشیں ہوئی ہیں, ہر مسلک سے یہ کاوشیں موجود ہیں. برادران جو کہ سلفی ہیں ان کی طرف سے بھی موجود ہیں, جو برادران اہل دیوبند ہیں ان کی جانب سے بھی موجود ہیں, دیگر برادران کی جانب سے بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں تو بہرحال یہ کام کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود اعتراضات ہیں, اور اصل مہدویت کے اوپر بھی اعتراضات ہیں. اس کی پھر ہم آپ کو ابھی ایک لسٹ دیں گے کہ کہاں کہاں سے وہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو ایک وقت ہے اعتراضات اصل مہدویت کے اوپر اعتراضات. تو اس میں جو گروپس اعتراضات کے, اگر میں اس کی ایک تھوڑی سی وہ دینا چاہوں, تو اس کی تقسیم بندی کہ کچھ جو اعتراضات ہیں یا جو کچھ مخالفت ہے مہدویت کے حوالے سے, اب وہ گراؤنڈ پہ ایک ہی طریقے سے کام کریں یا کسی اور ذریعے سے کام کریں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. ایک نئی اصطلاح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے لیے تقریباً نئی تھی ایک عرصے پہلے تک, اور وہ اصطلاح ہے زائنسٹ کرسچینٹی کی اصطلاح, جو کہ پروٹسٹنٹ کرسچنز کا ایک گویا ایک دھڑا ہے, اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل میں آخری جو ہے وہ گویا مارکہ ہونے والا ہے, اور ان کی جو کچھ اس میں, تو اس میں جس چیز جس کا ان کو مقابلہ کرنا ہے گویا, وہ اس مہدی کا مقابلہ کرنا ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کریں گے, اور وہ اس کے بعد وہاں پر ایک آخری مارکہ ہوگا, اور وہ اس کی تفصیل کے ساتھ. تو ایک تو وہ رخ ہے جو خود جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کے طور پر جو ہے وہ جناب آخر زمان کو, امام زمانہ کو اینٹی کرائسٹ کے طور پر مطرح کرتا ہے, اس کے اوپر شبہات پیش کرتا ہے, اور چونکہ وہ آؤٹ سائڈ اسلام یعنی ایکسٹرنل سورس سے اعتراضات آتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد کو بالعموم جب زد میں لایا جاتا ہے, تو اس کے بیچ میں, اس کے ضمن میں اس عقیدے کو بھی ضمن میں لے کر آتے ہیں, اور اس پر اعتراضات ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک وہ سیکولر مائنڈ سیٹ ہے جو اپنا خدا اور اپنی نجات اور اپنی بقا جو ہے وہ جمہوریت میں سمجھتا ہے, ڈیموکریسی میں سمجھتا ہے, سیکولرزم میں سمجھتا ہے, تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا. مثلا میں ایک عراقی رائٹر کو کوٹ کروں, احمد الکاتب کو, اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ جمہوریت کی راہ میں سب سے اہم رکاوٹ نیابت عامہ کا نظریہ ہے, جو کہ ولایت فقیہ کا نظریہ ہے, نیابت عامہ کا نظریہ پہ پوری تفصیل کے ساتھ, یعنی ولایت جو نیابت عامہ کا نظریہ ہے, آپ حضرات مستحضر ہیں کہ اس کے اندر جو بھی اس کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں اس سارے کے ساتھ گویا جو ایک تقدس عطا کرتا ہے علماء کو, علماء کی اطاعت کی بات کرتا ہے, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور میں آخر میں اطاعت کے موضوع پہ اس بات کے اوپر مزید عرض کروں گا, جو سلوشن کے عنوان سے جو میں نے بات عرض کی ہے, کہ یہ دوسرا گروپ ہے کہ جو ہمارے سامنے, ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, ظاہری طور پہ کسی مذہب و مسلک کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل اور ایک اکیڈمک بحث ہے. لہٰذا احمد الکاتب جیسے حضرات جو ہیں وہ ان کا دغدغہ جو ہے، ان کا جو جذبات جو ہے، یا جو جس موٹیویشن کے ذریعے، جس موٹیو کے ذریعے وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے. اور اس کا حل انہوں نے یہی نکالا ہے کہ جب تک آپ ولادت امام زمانہ میں خدشہ وارد نہیں کریں گے، اس عقیدے کو آپ وائنڈ اپ نہیں کریں گے، آپ جو ہیں وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے. جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کام کس انداز سے جاری ہو رہا ہے. پھر دوسرا اس کے بعد جو یعنی جو گروپ ہے، وہ گروپ ہے منحرف فرقوں کا گروہ. یعنی عالم اسلام میں جتنے بھی منحرف گروہ ہیں، قادیانیت دیکھ لیجئے، بابیت دیکھ لیجئے، بہائیت دیکھ لیجئے، اس کے بعد نصریت دیکھ لیجئے، جو بھی منحرف گروہ نکلے اسلام سے، وہاں سے آپ کو اس نظریے کی مخالفت ملے گی. تیسرا پھر گروہ جو ہے، یا چوتھا گروہ جو ہے، پھر وہ ان میں سے دو گویا تقسیم ہو جاتی ہے کہ کچھ جو ہیں اس کے وہ اصل مہدویت کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارے نظریے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جناب حضرت حجت ابن الحسن العسکری، ان کے وجود میں، ان کی ولادت میں، ان کی غیبت میں، ان کے دیگر امور میں، وہ پھر وہاں پر شبہات وارد کرتے ہیں. اور اس پر انٹرنل اور ایکسٹرنل طور پر کام ہو رہا ہے. یعنی یہ چیزیں ایسا ایسا، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب اس گفتگو کے حوالے سے ہماری آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی، تو تب بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اتنی دور ہیں، پائپ لائن میں ہیں، کہ ان کو کہیں کہیں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ جو سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے، پھر آپ لوگ اس کی طرف جائیں گے. میں نے صرف اشارہ میں کر سکتا ہوں کہ وہ انٹرنل جو ہے کاوشیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ ٹریس کرنے کے لیے ایک جملہ آپ سن لیجئے کہ بعض اسکالرز نے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ کے متون کی 85% روایتیں جو ہیں وہ جعلی ہیں. یہ بیسکس ہیں، مشربز ہیں. میرا ٹاپک بیسیکلی جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر آپ ان کی کرنالوجی کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آگے یہ کہاں جائیں گی باتیں. بہرحال تو یہ انٹرنلی یہ باتیں آئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور میری ذاتی نالج ہے خاص طور پہ یورپ کے حوالے سے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس عقیدے سے لوگ جو ہیں وہ برگشتہ ہونے کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے، اس قسم کی انٹرنل تحریک جو کہ اس عقیدے کو پسند نہیں کرتی. اس کے بعد تیسرا جو ہمارے سامنے، یعنی اس لحاظ سے دوسرا جو ہمارے سامنے ہے، یعنی ہم نے ایک تو کلی تقسیم کی تھی کہ مسیحیت جو صہیونی مسیحیت ہے وہ مخالفت ہے، اس کے بعد سیکولر مائنڈ جو ہے وہ مخالف ہے، پھر تیسرا وہ مخالف ہے کہ جو کہ اصل مہدویت کا مخالف ہے، اور چوتھا وہ مخالف ہے. اب یہ سب مل کے آپ کے سامنے ایک ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے تو وہ جب آتے ہیں تو سارے ایک ساتھ ہو کر آتے ہیں، یہ سب آ جاتے ہیں، لیکن یوں اگر آپ ان کی تقسیم کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک ہو رہے ہیں. لہٰذا پھر آپ کے سامنے جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ ہے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی مخالفت میں کمر بستہ ہے. اور میں نے ناصر القفاری کا تذکرہ کیا جو ان کا موجودہ دور میں لیڈر ہے، اور اس نے جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب شبہات کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور یہ شبہات جو ہیں کچھ یعنی جس کو ہم طریقۂ واردات کہہ لیجیے، اب آپ ان شبہات کو اتنا ریپروڈیوس کیا جاتا ہے، جھوٹ کو اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سچ لگنے لگتا ہے. پھر ادھر سے ستم ظریفی ہماری یہ ہے کہ ہم نے معرفت کے باب میں کچھ نہیں کیا ہوتا، ہمارا جو تصور مہدویت ہے وہ ایک حالے اور ابہام کی صورت میں ہوتا ہے، جہاں کہیں سے کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں فوراً لگتا ہے ہاں کچھ اسی قسم کی بات تھی، لیکن نہ تو تحقیق اس کے پیچھے موجود ہے، نہ کاوش اس کے پیچھے موجود ہے، جس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک جو انہی کے ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل آخر زمانہ کی جو اینڈ آف دی ٹائم کی جتنی بھی مباحث ہیں، آپ اس کو میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں، فالو کریں، کتابوں کی صورت میں آپ فالو کریں، تو وہ بھی یہی سبجیکٹ ہے جس کے اندر بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، بہت سے اعتراضات کو ویژولائز کیا گیا ہے. مثلاً 80s میں ایک فلم بنی تھی امریکہ سے دی مہدی کے نام سے، اور پھر بعد میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جنگ اخبار میں مولانا کوثر نیازی کا ایک کالم بھی چھپا تھا اس حوالے سے, جس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل دی تھی, جو کہ ان کی کتاب مشاہدات و تاثرات میں بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 10 سال 20 سال پہلے جو ہیں وہ بہت سے آپ کے جو مسائل ہیں, عقائد ہیں جن کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا جن کے خلاف وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کام وہاں سے ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو سیونی کرسچینٹی کی جو مثال دی, اس کی زندہ مثال تقریباً ہالی ووڈ کی وہ فلمیں ہیں کہ جو آخر زمانہ کے اوپر بنائی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بعض عقائد کو زیر سوال لایا جا رہا ہے ان فلموں کی صورت میں اور اس میڈیا کی صورت میں. تو اب اگر ایک سیر ہم کرنا چاہیں کہ اعتراضات کی, اور خاص طور پہ ری ڈیولپ ہوئے ہیں بیشتر اعتراضات جو ہیں وہ ری ڈیولپ ہوئے ہیں یا ری اسٹیٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ اگر آپ ان کو جب حل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ, لیکن بہرحال چونکہ حجمہ بہت زیادہ ہے, ہجوم بہت بڑا ہے, یعنی یہی 850 کے قریب جو اعتراضات ہیں, یہ خود ظاہر ہے کہ ان میں سے اگر 10 بھی جواب دینے والے ہیں اور 10 کا بھی جواب دینا ضروری ہے, تو یہ بات ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ 10 سوالات یا 10 اعتراضات کیا ہیں اور ان میں سے کون سے زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلے جو عالم اسلام میں جس نے مخالفت کا جو ہے گویا علم اٹھایا, اور خاص طور پر جو ہے وہ مخالفت کی اکیڈمک حوالے سے, وہ مقدمہ ابن خلدون میں ابن خلدون ہے. ابن خلدون ظاہر ہے کہ میں اس موقع پہ بہت زیادہ اس کے اوپر تبصرہ یا ان کے اعتراضات کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ان کے اعتراضات کا ایک خلاصہ میں آپ کو دے دوں گا, اور خود مفتی شامزئی نے بڑے اچھے جوابات ان کے دیے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل مہدویت کے اوپر اعتراضات ہیں, لیکن جہاں پر خود جو ہے وہ حضرات ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, پھر وہاں پر وہ لوگ مل جاتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے اعتراض ابن خلدون نے کیا ہے, یہ ریپروڈیوس ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک, جو ہے وہ یہ اعتراض ریپروڈیوس ہو رہا ہے, جبکہ بے شمار علماء اور خاص طور پہ جو سعودی عرب کے آفیشیل علماء ہیں انہوں نے مسلسل اس پر مقالے لکھے ہیں, المہدی فی الآثار والاثر اس کے نام سے مفتی بن باز کے فتاوا ہیں اس کے اوپر, اور تواتر مہدویت کے اوپر خود ابن تیمیہ کے اقوال اس پہ موجود ہیں, اس کے باوجود یہ ریپروڈیوس ہو رہا ہے, اور وہیں سے ریپروڈیوس ہو رہا ہے اپنے خاص مقاصد کے تحت. تو سب سے پہلا ان کا اعتراض تو یہ تھا کہ عقیدہ ظہور مہدی جو ہے اس پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اب یہ بات ابن خلدون جیسی شخصیت کر رہے ہیں کہ جو بخاری کے دوران جناب ناصر البانی کے بقول اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, اور اس نے ان روایات کی تصحیح کی ہے کہ جو روایات امام مہدی کے اوپر اہل سنت کے منابع میں موجود ہیں. تو پہلا اعتراض تو ان کا یہ ہے. دوسرا ان کا ایک قاعدہ ہے جو انہوں نے اس روایات کے اوپر اپلیمنٹ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں اعتراض کیا ہے, اور وہ قاعدہ ان کا یہ ہے, تقدیم جرح بر تعدیل. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ اگر حدیث کے اوپر جو ہے اس کی جرح ہوئی ہے یا اس کے ساتھ اس کی راوی کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی عدالت بھی ہمارے ہم تک پہنچی ہے اور اس کی جو ہے وہ جرح بھی ہم تک پہنچی ہے, تو وہ جرح جو ہے وہ مقدم ہے. بہرحال اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہے, میں صرف اس کے عنوان کو عرض کر رہا ہوں یہاں پر. تیسرا بڑا دلچسپ اعتراض ہے جو کہ ابن خلدون کو سوجھا تھا, اور جب کبھی کسی پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اس کو یہ اعتراض ضرور سوجھتا ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جی اس کی روایات صحیحین میں نہیں ہیں, بخاری اور مسلم میں یہ روایات نہیں ہیں. تو یہ جب کبھی کوئی کڑا وقت پڑتا ہے دوستوں پر تو وہ اس اعتراض کو ضرور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, آپ حضرات یقیناً واقف ہیں. اس کے بعد اس سفر کو طے کیا عہد حاضر سے نزدیک تقریباً جناب صاحب المنار, تفسیر المنار کے مصنف جناب رشید رضا نے, سید رشید رضا, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ تقریباً اسی قسم کی باتوں کو ریپروڈیوس کیا, اور المنار میں بہت سے اعتراضات کو ریبلڈ کیا اور ری اسٹیٹ کیا, جن میں سے اگر اس کی ہم ایک فہرست دینا چاہیں تو تعرض روایات. وہ کہتے ہیں کہ مہدویت پر موجود, اچھا ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں چونکہ میں اعتراضات کو گنوا ہی رہا ہوں, اعتراضات کا معاملہ یہ ہے کہ بہت خطرناک موضوع ہے اس حوالے سے کہ اعتراض آپ بتا دیں اس کا جواب نہ بتائیں تو وہ اعتراض تو ذہن میں رہ جائے گا, جواب نہیں پتہ چلے گا تو ایک مشکل ہو جائے گی. لہٰذا صرف ایک فہرست میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعتراضات موجود ہیں, اور یہ باہی تباہی اعتراضات ہیں, یعنی اس کے اندر کوئی علمی اس کا قد نہیں ہے. اور اس کا اعتراف جو ہے ان کے بزرگ علماء جن کا میں نے آپ کی خدمت میں نام بھی لیا, مثلا آپ لوگ اس بات کو اکیڈمک لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ان علماء کو پہچانیں. مثلا ناصر الدین البانی اس کا قد بہت بڑا ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے آج کے دور میں, اور بغیر کسی تعصب کے آپ اس کو پہچانیں, اس کے ورک کو دیکھیں, اس کے ورک کا مشاہدہ کریں جس کو آج کے ان کے علماء نے اس کو خطاب دیا ہوا ہے بخاری دوران کا. تو یہ اب تو خیر اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ناصر الدین البانی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہت سی کتب جو ہیں آپ کو دستیاب ہیں, اردو میں بھی دستیاب ہیں. برہ رشید رضا نے جو اعتراض اٹھایا, ایک تو یہ کہ تعرض روایات کا, اور اس کا البانی نے یہ جواب دیا کہ روایات کے اوپر تعرض اس وقت ممکن ہوتا ہے جب سند کے لحاظ سے دونوں روایتیں ایک درجے کی ہوں, تب تعرض ہوتا ہے. اگر ایک روایت ضعیف ہے یا وضیع اور موضوع روایت ہے اور ایک صحیح روایت ہے تو تعرض پیش نہیں آتا. آپ نے ساری روایتوں کو بلک میں ایک جگہ پر دیکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے تعرض کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آج ہمارے عوام کو ترجموں کے بعد پیش آ رہا ہے, وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علماء مجتہدین یہ کیا کر رہے ہیں, یہاں تو امام تو یہ کہہ رہے ہیں, امام تو وہ کہہ رہے ہیں, مجتہد فتویٰ یہ دے رہا ہے. یہ حیثیت ہوتی ہے, یہ حشر ہوتا ہے جب ایک ان ٹیکنیکل آدمی جاتا ہے بلک میں روایات کو دیکھتا ہے, اس کے بعد دعویٰ کرتا ہے, چیخ نکل جاتی ہے اس کی کہ جس میں تو تعرض ہے, اس میں تو کنٹروڈکشن ہے, اس میں تو کھلا تضاد ہے. بھائی وہ کھلا تضاد جھوٹ اور سچ میں تو کھلا تضاد ہوگا, ایک خبر صحیح ہے ایک خبر موضوع ہے تو اس میں کھلا تضاد تو ہوگا. اب یہ کون سمجھائے ان بزرگوں کو. بہرحال رشید رضا کا پہلا. دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ اسے خود اندازہ کریں کہ ایک اور اعتراض ان کا یہ ہے کہ جزیات میں تعرض ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی اصل اگر آپ کے پاس ثابت ہو جاتی ہے تو جزیات کے اوپر بہت زیادہ تفصیلی ڈبیٹ اور بحث کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, لہٰذا جزیات پر اعتراض اصل مہدویت کو خدشے دار نہیں کر سکتا. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ایک انہوں نے اور شاہکار اعتراض کیا ہے, واقعی دل خوش کر دیا. جس طریقے سے وہ پہلا اعتراض کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شاہکار اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت صرف شیعہ ٹریڈیشن ہے, صرف شیعوں کی ایجاد ہے اور کہیں نہیں ہے. اس پر ظاہر ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں کہ بخاری میں مسلم میں مہدویت کے اوپر احادیث موجود ہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ شخص کہ یہ شیعوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر تمام وہ روایات کہ جن کی بیس پر مہدویت کی روایات منابع اہل سنت میں منابع شیعہ میں ہم تک پہنچی ہیں, سب کو شیعہ فرض کر لیا جائے تو ان کی جتنی دوسری روایتیں ہیں عالم اسلام میں سب سے آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا, پھر آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. چوتھا اعتراض وہی ابن خلدون کو جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے, وقت مصیبت یاد کیا ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے نقل نہیں کیا ہے. یہ بات دو دفعہ آ گئی تو میں ایک بات عرض کر دوں, بعض علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے, ابن حجر کو کوٹ کیا ہے, کنز المال کو کوٹ کیا ہے. یہ ریفرنس میں ڈائریکٹ کوٹ نہیں کر رہا ہوں, لہٰذا یعنی سیکنڈری میرا وہ ہے ریفرنس ہے کہ ابن حجر نے جو ہے وہ کوٹ کیا ہے یہ حدیث کہ المہدی من عترتی من ولد فاطمہ, اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اخرجہ مسلم, لیکن موجودہ نسخوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دوں, کنز المال نے بھی جو یہ حدیث اسی حدیث کو جب کوٹ کیا ہے تو جو کوڈنگ اس نے دی ہے, مثلا اگر مسند داؤد کی ہے تو دال لکھا ہے, مسلم کی حدیث ہے تو میم لکھا ہے, تو اس کے آگے جو ہے انہوں نے یہ کوڈ اس حدیث کے آگے کوڈ نمبر اس کا ہے 38662, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ میرا سیکنڈری ریفرنس ہے, اور اس کے اندر جو انہوں نے کوٹ دیا ہے دال میم عن ام سلمہ, حدیث وہی حدیث ہے کہ المہدی من عترتی من ولد فاطمہ. سلام اللہ علیہ. اچھا یہ ان کا تقریباً چوتھا اعتراض تھا جو تفسیر المنار میں کیا انہوں نے, اور اس کے بعد پانچواں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مہدویت کا نظریہ منفی اثرات کو لے کر آتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی عقیدے کو اس کے کچھ ماننے والے غلط طور پر سمجھے ہوں اور غلط طور پر جو ہے اس پر عمل کرتے ہوں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ اس عقیدے کو جو ہے وہ, یعنی اگر آج دنیا میں بہت سے مسلمان بہت سے ایسے غلط کام کرتے ہیں تو آپ اصل اسلام کے اوپر کیا جو ہے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ چونکہ اس کے آثار منفی ہیں جو دنیا بھر میں اتفاق سے اسی مدرسے کے شاگردوں کے نتیجے میں جو رشید ادرا کا جو مدرسہ ہے, فکری مدرسہ جو ہے, اس کی جو پھر جو کنٹینیوٹی ہے وہ پھر اسی رخ پہ چلی گئی ہے, آج دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. تو کہتا ہے کہ آثار منفی جو ہیں وہ نگیٹو اثرات ہیں اس عقیدے کے. اور چھٹا اعتراض پھر انہوں نے جس کا ذکر نہیں کیا ہے, صرف اس کی ہیڈنگ دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں شیعہ جو ہے وہ بڑی خرافات کا قائل ہے. وہ جتنے معجزات ہیں, جتنے, یہ میں عرض کر دوں کہ اس باب میں معجزات جو ہیں وہ معرفت کی ایک کڑی ہے. امام زمانہ جل تعالیٰ فرج الشریف کے تعلق سے, چونکہ خاص طور پہ عصر ظہور میں یہ سب سے بڑا مسئلہ اس کو ہوگا پہچاننے کا, تو اس میں سے ایک جو چیز پہچاننے کے طرق ہیں, آپ دیکھیں اس دور حیرت میں کہ جس وقت گیارہویں امام کی شہادت کے بعد اور اس کے پہلے بھی جب امامت پر کبھی ایسا وقت آیا کہ ان کی پہچان مشکل ہو گئی, تو جو امام کے خاص اصحاب تھے انہوں نے انہی طریقوں کو استعمال کیا جس کے اندر مثلا ان کے علم کا امتحان لینا, اس بات کی خبر ہو جانا کہ جو اس نے سوال نہ سوچا ہو, یعنی اپنے ذہن میں سوچا ہو اور لکھا نہ ہو, اس کا وہ مکتوب جواب دے دیں. اس قسم کے جو معجزات ہیں, جو معجزات کا پورا چیپٹر ہے, جو معاجز جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے معرفت کے باب میں. یعنی اس کا ایک رخ اور ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن یہ اس کا بنیادی رخ ہے اور جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تاکید ہے معاجز کے اوپر, تو اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بہرحال کہتا ہے کہ چھٹا اعتراض یہ کرتا ہے کہ اس میں خرافات جو ہیں وہ بہت زیادہ شیعوں نے شامل کی, تو اصل عقیدے کو انہوں نے جو ہے وہ گویا اس سے جو ہے دستبردار ہو گئے ہیں اور اس کے اندر شبہ اور خدشہ وارد کیا. اس کے بعد ایک اور پھر مصری رائٹر ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ان میں سے بہت سے ایسے مصری رائٹرز ہیں, یعنی بہت سے ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے بڑی ستم ظریفی سے کام لیا ہے, یعنی انتہائی بد دیانتی اور انتہائی, اسی لیے میں کرمنالوجی کی جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں بار بار, انتہائی مجرمانہ کام کیے ہیں اس کے اندر, جس کا ہم نتیجہ اس وقت جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. یعنی پوری اسلامی جو, یعنی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر خیانتیں ہوئی ہیں اور مجرمانہ خیانتیں ہوئی ہیں, باقاعدہ طور پر سرقہ ہوا ہے, چوری ہوئی ہے, خیانت ہوئی ہے, کتمان ہوا ہے, جس کے نتیجے میں آج دنیا اس جگہ پر پہنچی ہے. اب یہ ایک واحد امید ہے اس وقت تاریخ کے بشریت کے لیے کہ وہ اس نقطے پر جمع ہو جائے کہ منجی عالم بشیرت حضرت حجت ابن حسن العسکری کے اوپر اور ان کے ظہور کے ساتھ یہ تمام مشکلوں کا خاتمہ ہو جائے. احمد امین المصری صاحب فجر الاسلام, انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ انفرسائز کیا ہے اور اس بات کے اوپر اصرار کیا ہے کہ خرافات جو ہے اس کے اندر شامل ہیں, اور اس میں سے ایک پوائنٹ کو میں صرف اس وقت عرض کروں. مثلا ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ عقیدہ مہدویت کی بحث کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو غیب ماننا پڑے گا, یعنی گویا رسول اکرم نے غیب کی خبر دی ہے, تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے. تو چونکہ وہ غیب, اس کے نتیجے میں جتنی وہ خبریں ہیں کہ جو پیغمبر اسلام سے منقول ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں, جس میں انہوں نے آئندہ ہونے والے واقعات کی جو ہے وہ خبر دی ہے, اس کا وہ انکار کرتے ہیں. ناصر القفاری, جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, اس نے تقریباً جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط کام اور مستحکم کام کیا ہے, اور اس وقت ایک کتاب فارسی میں راہ روشن کے نام سے یا دلیل روشن کے نام سے میرے خیال سے آغائے ہدایتی کر کے ہیں ایک صاحب, انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. تقریباً 300 صفحے کی شاید یہ کتاب ہے, اور اس میں بقول ان کے تقریباً 75% تک یہ کتاب مجھ تک نہیں پہنچی ہے, لیکن یہ بات میں عرض کر دوں کہ جب آپ اس کتاب کو سرچ کریں گے تو آپ کو ایک سائٹ ملے گی, اس سائٹ کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ سائٹ ملے گی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو پرشین میں سرچ کریں گے, اور اس سائٹ پر لکھا ہوگا کہ فلاں کتاب دلیل روشن کا محکم جواب, اور اس نے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کے لیے دیا ہوا ہے, جبکہ مصنف کا پی ڈی ایف میرے لیے ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یہ بہرحال درد دل والی بات ہے, لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ ذرا سا بہت معمولی سا خرچہ کر کے وہ کتاب منگوا سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, اعتراض یا شکایت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دشمن کس تیزی سے کام کر رہا ہے اور آپ اب تک کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ وہ کسی ناشر نے چھاپی ہے, اس کے حقوق ہوں گے اور اس کے دیگر مسائل ہوں گے, لہذا وہ پی ڈی ایف اس کا موجود نہیں ہے. تو احمد امین, یہ ناصر القفاری کے جواب میں جو کتاب دلیل روشن کے نام سے چھپی ہے, جس کے اندر تقریباً 75% کے قریب شبہات کو جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے, اور ان کے شبہات کی نوعیت ذرا سا سیریس اور مختلف ہے. کچھ چند چیزیں میں ان کے شبہات کے حوالے سے عرض کر کے پھر جو اپنی گفتگو کے آخری پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ ہمیں اب اس تمام تر صورتحال میں کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے, ہماری کیا بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, ہم کس جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا انہوں نے جن چیزوں کو اٹھایا اس میں سے خود ولادت کا, اچھا اب یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں اس کا روزمرہ کا تذکرہ موجود ہے لیکن اس کو ہم نے کسی اور فکری نظر سے تھوڑا سا سائڈ کر دیا ہے. بہت واضح ہو کے کہوں, یعنی ہمارے یہاں جو ایک انٹرنلی معجزات کا جو خاص طور پہ بیان ہے اس کے اوپر ایک عجیب چھاپ لگ گئی ہے. یعنی یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, مجھے بعض وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ادھر معجزہ اگر بیان کیا, ٹھیک ہے معجزہ بنیادی طور پر امامت کی یا نبوت کی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, اب ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے احقاق حق کے لیے, اثبات حق کے لیے بعض معجزے صادر ہوئے اور یا بعض ایسی کیفیات صادر ہوئی ہیں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ گونا یا معجزے کی طرح کی کیفیات ہیں. مثلا خود جناب امام زمانہ کی ولادت اس میں سے ایک معجزہ, اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت اصرار ہیں, اس کے خلاف شبہات ہیں. پھر جناب امام کی والدہ ماجدہ کے تعلق سے اور وہ جو پوری تفصیل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض اس نے کیے ہیں. سب سے پہلا اعتراض تو اس کا وہی ہے کہ جو کہ خیر پہلے بھی لوگ کر چکے تھے, اور وہ اعتراض تھا کہ اس نظریے کی اور اس تھیوری کی بنیاد جو ہے وہ ابن سبا نے ڈالی. اس کے بڑے قانع جوابات جو ہیں وہ جناب مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ عسکری بھی دے چکے ہیں اور دیگر علماء بھی اس کے جوابات دے چکے ہیں, لیکن ریپیٹ ہو رہے ہیں, ریپیٹڈلی جو ہے وہ دہرائے جا رہے ہیں, بار بار جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. شلمغانی کی بحث ہے, منصور حلاج کی بحث ہے, یہ صرف میں آپ کو ٹائٹلز دے رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ذہن میں آ جائے کہ شبہات کی کیفیت کیا ہے. اور آخر میں یہ چیز کہ اب ان تمام صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا جو یعنی جو بنیادی حل ہے وہ ہے معرفت, لیکن معرفت کا جو جوہر ہے, معرفت کا جو جوہر ہے وہ ہے اطاعت. معرفت کا جو جوہر ہے وہ ہے اطاعت. یعنی ظاہر ہے کہ معرفت کی تین پلرز اگر ہم فرض کریں معصومین علیہ السلام کے تعلق سے, تو جو ہمارے یہاں بالکل بیسک معرفت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک یہ کہ اس بات کا ایمان رکھنا کہ یہ حضرات منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. دوسری جو صفت ہم ان کے لیے معرفت میں مقام معرفت میں ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا اور ایمان رکھنا اور جاننا, وہ یہ کہ یہ حضرات عصمت کے حامل ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں. تیسری جو اہم ترین جو 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 اس پیرامڈ کا جو فوکس ہے اور جس کے بغیر ان دو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ہے یہ مفترض الطاعت ہے, ان کی اطاعت فرض ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو از جملہ جو اشکالات ہیں اس میں یہ ایک اشکال بھی بہت مشہور اشکال کیا جاتا ہے کہ 250 سال تک تو آپ کے پاس امامت کا نظام موجود تھا, تو اب کیا غیبت کبریٰ کے آغاز کے ساتھ ہی وہ نظام امامت ختم ہو گیا, اس میں کوئی وقفہ آ گیا اور اس کے بعد آپ منتظر ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو نظام امامت دوبارہ قائم ہوگا؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ نظام امامت ایک الہی نظام ہے جو جب سے قائم کیا گیا ہے وہ قائم ہے. حکومت کل بھی ان کی تھی, حکومت آج بھی ان کی ہے, حکومت کل بھی ان کی ہوگی. میں اگر میرے پاس وقت ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے, چونکہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, یعنی میرا دین کے اوپر عمل کرنا, نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, حج کر لینا, زکوٰۃ دے دینا, خمس ادا کر دینا, دیگر اخلاقیات کے اوپر عمل کر دینا, اگر اس کانسیپٹ کے بغیر ہے کہ حکومت الہی ہے, حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کے نمائندے کے ذریعے سے ابھی بھی چاہے وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو. حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حکمت نمبر 147 میں کہ ہرگز خدا نے جو ہے وہ اپنی زمین کو ایسی حجت سے خالی نہیں رکھا ہے, یا تو وہ ظاہر اور مشہور ہے یا خائف اور معمور ہے, کہ یعنی پوشیدہ صورت میں, خوف اور پوشیدگی کی صورت میں ہے. تو لیکن حجت کو سے خالی نہیں رکھا ہے زمین کو, لیکن اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت سے خالی ہو جائے تو زمین اور مافیہ جو کچھ بھی ہے وہ درہم برہم ہو جائے. تو حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی ہمارے ذہنوں میں بات بہت محکم ہو جانی چاہیے کہ اطاعت جو ہے وہ امام کی ہے, اور اطاعت ان کی جو ہے وہ ہمیں اس دور میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہم جو ہے ان کے حضور کے دور میں اطاعت کرتے ہیں, چونکہ وہ بدستور حاضر ہیں, ہماری نظروں سے غائب ہیں, ان کا وجود ہے, یعنی ان کے وجود کو موجود ہیں, وہ امام ہمارے موجود ہیں مگر غائب ہیں. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. ایک چھوٹا سا ایک مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں, تاکہ ہمیں اطاعت کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے, کہ صفوان جمال جو کہ ایک بہت مشہور شخصیت ہیں فقہاء تشیعوں میں سے ایک شخصیت ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی ہیں, اور کئی سفر آپ کو جو ہے وہ زیارت کے کربلا لے جا چکے ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ وہ اونٹوں کے ذریعے سے لوگوں کو گویا سفر کرواتے تھے, ان کے ساتھ جاتے تھے یا ان کے اپنے اونٹ ساتھ بھیجتے تھے. حاکم وقت نے ان سے اونٹ کرائے پر لیے تاکہ وہ حج کے لیے جا سکے. حاکم وقت نے, خلیفہ وقت نے اونٹ کرائے پر لیے تاکہ وہ حج پر جا سکے. امام علیہ السلام اس کو طلب کرتے ہیں. یہ مزاج حق کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے ہمیں یہاں پر. امام علیہ السلام اسے طلب کرتے ہیں کہ اے صفوان جمال, کیا تم نے فلاں کو اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں؟ عرض کیا, جی مولا میں نے کرائے پر دیے ہیں, لیکن کسی مال اور متاع کی لالچ میں نہیں, بلکہ وہ چونکہ حج کے سفر کے لیے جا رہا تھا, کسی معصیت کے لیے نہیں جا رہا تھا, کسی سیر و شکار کے لیے نہیں جا رہا تھا, اس لیے میں نے اس کو یہ اونٹ دیے ہیں, اور خود بھی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ میں اپنے غلام کو بھیجوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا, کیا تو نے کرایہ بھی طے کیا ہے؟ کہا جی میں نے کرایہ بھی طے کیا. تو اب یہاں سے وہ بات سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ اقتدار کہاں ہے اور مزاج حق کتنا نازک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا تجھے یہ ایکسپیکٹیشن اور یہ توقع نہیں ہے کہ جب تک وہ واپس آئے گا اور تیرا کرایہ ادا کرے گا تو گویا تو اس وقت تک نظام ظلم کی بقا کی دعا کرتا رہے گا. یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ چیز ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی برائی کے برابر, ذرے کے برابر بھی حق جو ہے وہ باطل کو برداشت نہیں کر سکتا. جاء الحق وزهق الباطل. تو عزیزان محترم, مزاج حق یہ ہے کہ ہم جب تک اطاعت امام کے کانسیپٹ کو اپنے اندر کلیئر نہیں کریں گے, معرفت امام زمانہ کا جوہر جو ہے وہ اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے. لہٰذا ہمیں صرف ایک آخری حدیث عرض کر کے کہ دیکھیے, خود توقیع کے اندر جو امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف کی توقیع ہے, اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ دیکھو, ہر تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر وہ کام کرے جو اسے ہماری گویا ہمارے پسند کے قریب کرے, ہماری محبت کے قریب کرے, اور ہر اس کام سے گریز کرے, اجتناب کرے جو اسے ہماری ناراضگی کے قریب کرے. چونکہ ہمارا امر اچانک ہے, فجأتاً ہے, یعنی تیاری کا موقع ملے گا نہیں, چونکہ جب تک وہ آئے نہیں ہیں ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے, یہی وہ ہم سے چاہ رہے ہیں. جب آ جائیں گے تو پھر وہ سنبھالیں گے. یہ وہ والنٹیئر کی ڈیوٹی ہے. بعض اوقات والنٹیئرس کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ پورے پروگرام کے دوران یہ سوچتا رہتا ہے یہاں پہ میرا کوئی کام نہیں تھا, اگر میں آ کے فلاں جگہ چلا جاتا, فلاں اسپیچ سن لیتا یا فلاں کام کر لیتا تو میں اس سے بہتر تھا. لیکن اس کی ڈیوٹی وہ ہے کہ اس کو وہاں پہ کھڑانا ہے. ہماری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس دور عہد انتظار کے اندر بہترین منتظر بن کر ان کے جو اہداف ہیں اور ان کے جو مقاصد ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں. خداوند کریم ہم سے اور آپ سے اس قلیل توسل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.